আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বাদ ফা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ
আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ
ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج ہمارا جو موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مائی ڈیئر اسلامک برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل, ونس اگین وی آر ویلکمنگ یو ان اور کوشچن آنسر Darul Ifta Ahle Sunnat session, in which we have today topic is superiority of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azmat e Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aaj ka mauzu bahut ahem, bahut hi zyada important hai, jiske andar inshaallah bahut sare wasawis ki kaat hogi, bahut sare inshaallah misconception clear honge aur sarkar do alam sallallahu alaihi wasallam ke rutbe منزلت کو انشاءاللہ بڑی شان سے بیان کیا جائے گا. بہت اچھے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. اپنے سلسلے کا آغاز حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں. دا سلطان آف مدینۃ المنورہ, دا کنگ آف مکۃ المکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیڈ, او پیپل, انڈیڈ دا ون ہو ول گیٹ ججڈ کوئکلی اینڈ اسکیپ دا ہارڈ شپس آف دا ڈے آف ججمنٹ will be the one who recited duruds upon me in abundance in the world. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, ae logo, qiyamat ke din uski dehshaton aur dushwar guzar ghatiyon se jaldi nijat paane wala wo shakhs hoga jisne mujh par duniya mein kasrat ke saath durood e pak padha hoga. Duniya bhar mein jahan kahin aap ho, sarkare ali waqar sallallahu alaihi wasallam ki zaat e wala tabar par durood sharif kasrat ke saath padhna اپنا معمول بنائیے. محبت, ذوق و شوق کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور, آج ہمارا ٹاپک سپیریورٹی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچ بات تو یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے, نہ وہ الفاظ ہے, نہ وہ انداز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کریں حصول برکت کے لیے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کے تذکرہ خیر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک سوال جو ہمارے پاس ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام و تعظیم کے بارے میں قرآن شریف اور احادیث کرام میں کیا احکام ملتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے متعلق قرآن پاک میں متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے, اور ایمان لانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم توقیر کا حکم اللہ ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ 26 پارے میں سورہ فتح کے اندر ارشاد ہے, انا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا, بے شک ہم نے آپ کو شاہد, حاضر و ناظر, مبشر, خوشخبری, بشارتیں دینے والا, نذیرہ اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو, توقیر کرو, ان کا ادب و احترام کرو. وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. اس آیت مبارکہ کی ترتیب کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں تو پہلے ایمان کا ذکر ہے, اور اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد جس کا ذکر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تسبیح, اپنے ذکر و اذکار سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے. دوسرے مقام پر قرآن پاک میں یہیں 26 پارے سورہ حجرات کے اندر بہت سے آداب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیان کیے گئے. اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ارشاد فرمایا اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے حضور چلا کر نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. ان کے حضور ایسی بات نہ کرو. ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں, برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو. اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں جب ہو, حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں, تو اس مجلس کے آدام میں سے یہ بات ہے کہ تمہاری آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. تمہارا بولنے کا انداز, گفتگو کا انداز, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بلانے کا انداز, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کسی عام آدمی کو بلا رہے ہو. ایسا نہ ہو. اگر یہ معاملہ ہو تو ان تحبط اعمالکم, تو سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا. اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان اس قدر محتاط ہوئے کہ اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے, اتنا پست رکھتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, دیگر صحابہ کے بارے میں, بہت ہلکی آواز سے جو ہے آہستہ آواز سے بات کرتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی شان کو, اس ادا کو بڑا اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور آیت کو نازل فرمایا ان الذین یغدون اصواتہم عند رسول اللہ.
کیا بات
کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو یہاں پر اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہی ہیں کہ جن کا دل پرہیزگاری کے لیے اللہ نے پرکھ لیا ہے. لہم مغفرت و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ وہ آیت مبارکہ ہیں کہ جن کا واضح طور پر قرآن پاک کے اندر یہ آیت اور اس کے علاوہ دیگر بھی آیت مبارکہ ہیں کہ جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ادب و احترام اور تعظیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا.
یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دنیا بھر کے بادشاہ, آفیسرز, بڑے بڑے عہدہ دار اپنے آفس کے, اپنے دربار کے آداب بناتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کے ٹائمنگز یہ ہیں, آنا ہو تو اس انداز سے آنا ہوگا, پہلے جناب ٹائم لینا ہوگا, پھر کچھ ویٹنگ روم میں بیٹھنا ہوگا, یا اگر بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ میٹنگز کے, کچھ دعوتوں کے تو باقاعدہ ڈریس کوڈز ہوتے ہیں. جی ہاں, چونکہ یورپ وغیرہ میں یہ ہو رہا ہے تو آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح کہ کارڈز کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یو آر انوائٹیڈ بٹ دا ڈریس کوڈ از دیٹ, مطلب اس کے اندر ڈریس کوڈز بھی ہوں گے کہ آپ کو اس طرح کا ڈریس ویئر کر کے آنا ہے, پہن کے آنا ہے. بڑی پیاری بات علماء کرام اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ کتنی شان مصطفیٰ پر دلالت کرتی ہے آیت مبارکہ کہ عام بادشاہ, عمراء, آفیسرز, عہدے دار اپنے دفتر, اپنے محل, اپنی جگہ کے آداب خود بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایٹیکیٹس ہے, یہ آداب ہیں. قربان جائیے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے آداب خود رب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. حضور مزید کچھ ارشاد فرمائیے.
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابہ اکرام علیہ مردوان ان آیات کی روشنی میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کس قدر ادب و احترام بجا لاتے تھے, اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود جو بعد میں اسلام لائے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد لے کر آئے. جب یہ یہاں پر آئے اور پھر دوبارہ واپس گئے, واپس جانے کے بعد قریش کو اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, میں نجاشی بادشاہ, کیسر و کسرا, بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو حاضری کا شرف ہوا ہے, یہاں پر جو کچھ میں نے دیکھا گئے کہ یہ صحابہ اکرام علی مردوان یہ کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام, تعظیم کر رہے ہیں, میں نے کسی بادشاہ کے لوگ درباریوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کا ایسا ادب کر رکھے ہو. تو لوگوں نے پوچھا کیسا ادب کرتے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ادب کا انداز یہ ہے کہ اگر حضور ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھوک مبارک کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے غلام اپنی ہتھیلیوں کو باہر نکال لیتے ہیں کہ یہ تھوک اپنے ہاتھوں پہ لیں اور اس کو تبرک کے طور پر اپنے چہرے پر, اپنے جسم پر ملیں. وہ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو یہ سارے جو گئے وضو کے قطرے وہ حاصل کرنے کے لیے، وہ پانی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اطہر کے ساتھ لگ کر جدا ہو رہا ہے، اس کے حصول کے لیے قریب ہے کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو جائے، اس قدر جو گئے وہ محبت کے ساتھ اس کے حصول کی طرف جاتے ہیں، جس کو مل جاتا ہے مل جاتا ہے، جو نہیں ملتا وہ دوسرے ساتھی کی ہتھیلی سے اپنی ہتھیلی کو مل کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور بھی مزید آداب بیان کیے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ان کے پاس اس قدر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں آتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ نظر بھر کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا نہیں کرتے تھے، ادباً نگاہیں جھکایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد جب آپ کا حلق ہو رہا تھا تو اس وقت صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ایک انداز تھا، اور ان کا ارادہ کیا، اس سے ارادہ یہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھی بال مبارک زمین پر نہ گرے، ہم اس کو حاصل کر لیں۔ اس قدر یعنی تعظیم اور ادب کا صحابہ کرام علیہ مردوان خیال رکھا کرتے تھے، اور اس طرح کے واقعات صحابہ کرام علیہ مردوان کے بے شمار واقعات گئے کہ انہوں نے ایسی ادب و احترام کی مثالیں دی ہیں کہ اس جیسی مثال کوئی اور جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا، اور واقعی ہی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں بار بار قرآن پاک میں ان کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خاص نماز کے دوران نماز آپ پڑھا رہے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام علی مردوان نے تصفیق کرنا شروع کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التفات کیا، ان کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے، تو یہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، رکے رہو، لیکن یہ پھر بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے، نماز کمپلیٹ ہوئی تو حضور کی تعظیم میں یہ عین نماز میں واپس جو گئے وہ پیچھے آ جاتے ہیں اور مصلی امامت چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کے اندر انہوں نے تعظیم کا خیال رکھا۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غار کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے لگ گئے، اور وہاں بھی حضور علیہ السلام کی تعظیم اور ادب اور آپ کی نیند اور آرام کا خیال رکھا اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے آرام کی خاطر اپنی نماز کو جو گیا عصر کا ٹائم جو گیا وہ جانے دیا، لیکن جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا سورج کو واپس لا کر پھر علی المرتضیٰ سے ارشاد فرمایا اپنی نماز کو پڑھو۔ تو اس طرح کے کئی واقعات صحابہ کرام علی مردوان کے ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ تو ہوئی تعظیم والی بات، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات کرنے کی سختی سے ممانعت ہے اسلام میں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تعظیم پر حرف آتا ہو۔ اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ اصل میں عرب کے اندر دستور تھا جب کسی کی بات سمجھ میں نہ آتی تو اس کو راعنا کہہ کر مخاطب کرتا۔ راعنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، یعنی یہی بات دوبارہ دہرا دیں، دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ تو جب صحابہ کرام علی مردوان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کوئی، تو آپ عرض کرتے راعنا، ہماری رعایت فرمائیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو دوبارہ دہرا دیتے تھے۔ اب یہی لفظ راعنا، یہ کلمہ یہود کی زبان کے اندر ایک برے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا۔ صحابہ کرام علی مردوان کی قطعاً یہ نیت نہیں ہوتی تھی، وہ تو راعنا رعایت کے معنی میں ہی یہ استعمال کرتے تھے، لیکن یہود اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہوئے اور برا معنی مراد لیتے ہوئے اس کو بولتے تھے اور ہنستے تھے کہ ہم یہ گستاخی والا کلمہ بول رہے ہیں اور حضور کے غلام بھی یہی کلمہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والو اب تم بھی راعنا نہ کہو، کیا کہیں گے؟ وقول انظرنا، تم لوگ یہ کہو کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے، واسمعوا اور غور سے سنا کرو، یعنی پہلے ہی توجہ سے اس قدر سن لیا کریں کہ تمہیں اس کی بھی نوبت نہ آئے کہ دوبارہ بات کو دہرانے کے لیے کہو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جس لفظ کلمے کے دو معنی ہوں، ایک اچھا بھی ہو برا بھی ہو، تو اچھا معنی بھی لیتے ہوئے وہ کلمہ بولا نہیں جائے گا، اس کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بے ادبی کی طرف جو گئے، جیسا کہ وہ یہود دوسرا غلط معنی لے رہے تھے اور مسلمان اچھا معنی لے رہے تھے، اس لفظ کی جو گئے وہ ممانعت آئی۔ تو یہ جیسا کہ یہود کے بارے میں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کئی ایسے افراد، کئی حالت کفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو گئے وہ نہیں کرتے تھے، ادب و احترام کا خیال نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں مذمتیں قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں وارد ہوئیں۔ بعض وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد بظاہر کلمہ گو لیکن دل سے مومن نہیں، منافق، مسلمانوں کی بھی صف میں ہیں لیکن یہاں ہوتے ہوئے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ نہیں کرتے تھے، ایسا کہ مشہور و معروف جو گئے منافق عبداللہ بن ابی، کہ یہ وہ منافق شخص جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا تھا، بس غزوے میں بھی جاتا تھا، جنگ میں بھی شرکت کر لیتا تھا، لیکن ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایسی منافقانہ چال چلتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور وہ بات تعظیم کے خلاف ہوتی۔ ایک غزوے میں جب فتح ہوئی مسلمانوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے تو اس نے ایک بات کہی عبداللہ بن ابی نے، کہنے لگا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو ہم مدینے جا کر تو وہاں سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہ زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ مراد اس سے یہ لے رہا تھا کہ میں مسلمانوں کو اور نبیوں کو وہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بات دیگر صحابہ کو پتہ چلی، حضرت عمر فاروق کو پتہ چلی، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کی اجازت دیجیے، میں اس کو جو ہے اس کی گردن اڑا دوں گا، اس نے ایسا بے ادبی والا کلمہ بولا ہے۔ دیگر صحابہ اکرام علی مردوان بھی تیش میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے منع فرما دیا، یہ قافلہ مدینہ کی طرف آ گیا۔ اب جہاں پر مدینہ کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت مبارکہ نازل فرمائی، وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے، منافقوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب جب یہ یہاں پر آئے مدینہ کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، ان کے بیٹے، ان عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہ بات میرے والد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہی، تو وہ بہت تیش میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، اور غصے میں آنے کے بعد مدینہ کے یعنی داخل ہونے سے پہلے شروع میں ہی کونے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تلوار نکال لیتا ہے اور اپنے ہی والد کے سامنے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمہ بولا ہے کہ یہاں سے عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، ایسا تم نے کلمہ بولا ہے؟ تو یہ وہاں پر کھڑے ہو کر، جتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہیں دیں گے تم مدینہ میں اب نہیں آ سکتے ہو، اور جتنی دیر تک یہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں دہراؤ گے کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے گئے، مدینہ کے اندر داخلہ جو ہے تمہارا نہیں ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ عبداللہ سے کہو کہ اپنے والد کو آنے دو، اس کا راستہ مت روکو۔ تو واقعی جو ایسا کلمہ بولے حضور علیہ السلام کی شان ہو اور عظمت کے برخلاف ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، کہ وہ لوگ جو اللہ کو، اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ادب کے خلاف بات کریں گے تو یہ تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت فرماتا ہے، آخرت میں بھی ہے، اور ان کے لیے سخت اہانت والا جو ہے عذاب تیار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں یہی اس پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام علی مردوان اس کی مثالیں پیش کی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، یہی عبداللہ بن ابی، حضور علیہ السلام اپنے دراز گوش پر تھے، گدھے مبارک پر جا رہے تو اس نے پیشاب کیا، اس نے اپنی ناک پر جو ہے کپڑا رکھ کے بولا کہ اس کی بدبو مجھ سے دور کرو، صحابہ اکرام تیش میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، کیسی بات کہہ دی، اور صحابہ اکرام کی محبت دیکھیے کہ ایک صحابی بولے کہ اس گدھے سے کستوری سے بھی بڑھ کے خوشبو آ رہی ہے،
کیا بات ہے،
جس سواری پر حضور تشریف فرمائے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب اسلام لانے کے بعد کہ اے والد صاحب کہ فلاں جنگ میں میری تلوار کے نیچے آگے تھے اور میں نے چھوڑ دیا کہ والد کا ایک رشتہ تم سے کہے، آپ سے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے تم آ جاتے اس جنگ میں تو میں نہ چھوڑتا تمہیں،
اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھیے کیا خوب لکھتے ہیں، ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول بالا تیرا، تو گھٹائے اسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا یوں ہی بلند ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہونے کی حیثیت سے، ہمارا چہرہ ہو تو غلامان مصطفیٰ جیسا ہو، ہمارا لباس ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جیسا ہو، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کا انداز، سب کچھ غلامان مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ ان لوگوں سے تو ہمیں بہت دور رہنا چاہیے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے یا معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضور یہ بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث میں کیا ارشادات ہیں، کہ آپ کے لیے علم غیب ثابت ہے یا نہیں؟
اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب جاننے والا ہے،
بے شک،
اور اللہ تعالی کا علم ذاتی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جہاں پر صراحتاً یہ لکھا ہوگا کہ علم غیب اللہ ہی جانتا ہے، تو ایسی آیات کو عموماً جو غیب وہ بیان کر دیا جائے تو جب ان کا مفہوم پورا واضح نہ کیا جائے تو بات واضح نہیں ہوگی۔ جہاں آیت یہ ہیں کہ علم غیب اللہ کے پاس گئے، قرآن پاک میں یہ بھی آیت مبارکہ موجود گئیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا گئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، یہ شان اللہ کی نہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جو ہے اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اس کے لیے چن لیتا ہے۔ سورہ جن کے اندر آیت مبارکہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ان دو آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو علم غیب کے لیے جو ہے چن لیتا ہے، جسے پسند فرمائے اسے یہ عطا فرماتا ہے۔ اب خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تو یہ پتہ چلا، اب آگے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ سکھا دیا جو نہ جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر۔ تیسویں پارے میں سورۃ تکویر کے اندر ارشاد ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ بخیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ آگے نہ دے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين، یہ بخیل نہیں ہے، یعنی ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں آگے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور کا علم غیب یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وہ ذاتی علم ہے۔ واضح فرق موجود ہے، احادیث کا اگر مطالعہ کریں، کئی احادیث صحیح بخاری شریف کے اندر ایسی موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر ایسی موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر موجود ہیں، سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر احادیث ہے واضح طور پر موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے۔ ایک روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد اول کے اندر موجود ہے، عن عمر قال قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق. حضرت عمر کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تو آپ نے مخلوق کی ابتدا سے ہمیں بتانا شروع کیا. مخلوق کی ابتدا سے اب بتاتے ہیں کہ کتنا بتایا. ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ داخلہ اہل الجنتی منازلہم و اہل الناری منازلہم. اتنی باتیں بتائیں, اتنی باتیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر اور یہاں تک بتاتے رہے کہ جنتی جنت میں اپنی جگہوں میں داخل ہو گئے اور دوزخی دوزخ کے اندر اپنے مقام پہ چلے گئے. اور ارشاد فرمایا حافظ ذالک من حافظہ, کہ یہ یاد ہے اس کو جس نے یاد کیا اور جس نے بھول گیا اس نے اس کو جو گئے وہ بلا دیا. دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں, یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا. پھر ممبر سے اترے, ظہر کی نماز پڑھائی, پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور بتانا شروع کیا حتیٰ کہ عصر, پھر عصر کے بعد مغرب. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے رہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون, یعنی جو کچھ پہلے تھا اور جو بعد میں ہونے والا گئے حضور نے سب کی خبریں ہمیں عطا فرما دی گئی. تب تو یہ صحابہ اکرام علی مردوان کا بھی اس بارے میں واضح عقیدہ جو گیا سامنے آتا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل تھے. بخاری شریف کے ایک اور حدیث پاک, نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے, ساتھ آپ کے جو گئے صدیق گئے اور عمر اور عثمان, تو احد پہاڑ ہلنے لگا تو حضور علیہ السلام نے ایک ٹھوکر ماری اور فرمایا ٹھہر جا, تو جب تم پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید تمہارے اوپر. اب یہ حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں اور آپ یہ جانتے گئے کہ صدیق اکبر آپ نے اس کو ان کو صدیق فرمایا اور عمر و عثمان کو دو شہید اور یہ دونوں شہید ہوئے تھے اور کتنے عرصے بعد جو گئے ان کی شہادت وقوع میں آئی, تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا. ایسی کئی خبریں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے, تو نگاہ نبوت کا اندازہ کر لیجئے, اس علم کو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ کیا اور اس کے بعد خود فرمانے لگ گئے اب ٹھہرے ہیں اور پھر ارشاد فرمانے لگا کہ ان کو فرمانے لگے کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک کے اندر یہ معاملہ تھا کہ پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کرتا تھا, اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک قبر کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر کس وجہ سے وہ معاملہ ان کے ساتھ آیا وہ بھی بیان کر رہے ہیں. آپ نے تر شاخیں لیں اور ان قبروں پر لگا لیں, جب تک یہ تر رہیں گی امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. احادیث کرام کا تو ماشاءاللہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خبریں, علم غیب کی وہ باتیں الحمدللہ ہمیں ملتی رہتی ہیں. اور آپ نے بہت اچھا ڈیفرنشیٹ کر دیا, بہت اچھی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ وضاحت کر دی کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب اس کا ذاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے, اللہ کے کرم سے جو وہاں سے عطا ہوتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امت کو ارشاد فرماتے ہیں. امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کرام کے ذریعے یہ باتیں سیکھیں اور سنی. الحمدللہ پھر اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے جو احد شریف کے بارے میں بڑا پیارا واقعہ سنایا, کہ یہاں پر جہاں شان صدیق اکبر پتہ چل رہی ہے, جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک کی قوت کا اندازہ ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں وقار کتنا اللہ اکبر ایڑیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں کی یہ شان ہے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو مبارک کی کیا شان ہوگی. اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں کی قوت کی بات کیا خوب انداز میں کرتے ہیں, جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, سپیریورٹی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج ہمارا ٹاپک ہے. بہت لطف آ رہا ہے اور کیوں نہ آئے, غلامان مصطفیٰ جب بھی سرکار کا تذکرہ ہوتا ہے جھوم جاتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ایک مسلمان کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور و بشر ہونے کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟
نور و بشر کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور ہیں. بشر ہونا تو تقریباً سبھی مانتے ہیں اور بعض البتہ یہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں. حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا واضح ثبوت موجود ہے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ترجمہ کنز ایمان، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نور فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور کے تحت فرماتے ہیں ہوا نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نور سے مراد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی مشہور مفسر ہیں، یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نور عظیم اور وہ نور الانوار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح اکثر مفسرین نے یہاں پر نور و کتاب مبین فرمایا کہ کتاب مبین کا الگ سے ذکر ہے اور اس سے پہلے نور کا ذکر ہے، اور اس نور سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد واضح کے قرآن کریم ہے۔ اسی طرح احادیث کریمہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں موجود ہیں، اور ایک مشہور روایت جو درست روایت ہے یعنی جس پہ کوئی کلام نہیں ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی انت و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز کی خبر دیجئے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے پیدا فرمایا۔
سبحان اللہ۔
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری ہی، کہ اے جابر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس سے کثیر محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث بالکل درست ہے، ضعیف نہیں ہے، نہ موضوع ہے، اور اس کی تصریح کی ہے خود شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب مدارج النبوہ جلد دوم کے شروع میں یہ حدیث پاک ذکر فرمائی، اور فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری والی جو روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، یہ روایت بالکل درست ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو دیکھا اور عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل یہ نور کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے ذریت سے ایک نبی کا نور ہے۔ تو یوں قرآن پاک میں بھی اور حدیثوں میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، بے شک بشر بھی ہیں، لیکن بشر ایسے کہ سب بشر سے افضل، افضل البشر ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کس پیارے انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی اور نور کا تذکرہ کرتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ پھر کیا خوب لکھتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور کیا پیاری بات لکھتے ہیں، آقا تیری دسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر کے اندر سلائی کر رہی ہوں، اور جو سحری کا ٹائم ہے سوئی گر گئی، اب تو اتنی لائٹوں کا انتظام ہے گھروں میں، سب معاملہ
پھر بھی سوئی نہیں ملتی حضرت، لائٹ
سوئی کا معاملہ۔ تو ارشاد فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس قدر کمرے کے اندر روشنی اور نورانیت ہوئی کہ میں نے گم شدہ سوئی کو آسانی سے پا لی۔
سبحان اللہ۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھا
دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام.
حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں 14ویں رات میں باہر آیا اور میں نے آمنہ کے لال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، وہ بھی چمک رہا ہے، یہ بھی چمک رہے ہیں، بار بار دیکھتا رہا، بار بار دیکھتا رہا، تو میں نے چاند سے زیادہ حسین اللہ کے رسول کو پایا.
وہ ایک شاعر نے لکھا نا حضور، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا چاند کا تقابل.
یہاں صرف اپنی نورانیت تو ایک ہے، اس کے علاوہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر ہاتھ لگا دیں تو وہ بھی منور روشن ہو جاتا
ہے.
صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا ٹائم ہوا، اندھیرا ہو گیا، آپ کی مجلس میں بیٹھے رہے وہ صحابی، اب گھر جانا ہے، کیا کریں؟ تو ان کی چھڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑی، اپنا مبارک ہاتھ لگایا، وہ ٹارچ کا کام کرنے لگ جاتی ہے، وہ نورانیت کے اندر اپنے گھر کو جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں.
سبحان اللہ، واقعی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی تو کیا بات ہے. حضور، ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے، بہت مسکنسیپشنز اس بارے میں بھی ہیں، آج یہ بھی کلیریفائی کرتے چلتے ہیں کہ انگوٹھے چوبنے کے بارے میں اس کا کیا ثبوت ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی، خاص طور پہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتا ہے، جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو اس شاکان رسول اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
انگوٹھے چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر، اور اس کو جو ہے مستحب فرمایا ہے، جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، اور اس کی اصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے ایک مرتبہ مؤذن کے کال پر آپ نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر لگا لیا. جب لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ان کو، تو پھر ارشاد فرمایا من فعل مثل فعل خلیلی، کہ جس نے میرے خلیل کی طرح کیا فقد حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اصل جو ہے وہ مروی گئے. اس کے علاوہ بھی علامہ شامی علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ ایک اور کتاب الفردوس کے حوالے سے لکھی گئے کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ یہ سننے کے وقت اذان میں انگوٹھوں کو چوم لیتا گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا میں کل بروز قیامت اس کا رہنما ہوں گا، قائد ہوں گا، اور اس کو جنت کی صفوں کے اندر میں داخل کر دوں گا.
سبحان اللہ، سبحان
جو یہ عمل، تو یہ عمل ایک جائز ہے، مستحب ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت گئے، اور اس کی ممانعت کے بارے میں کوئی بھی احادیث ایسی جو ہے وہ روایت وارد نہیں ہے کہ جس سے یہ کام جو ہے وہ منع ہو. تو جو چیز ثابت ہے ایک صحابی کی ادا ہے، اور اصل میں وجہ اس میں ایک تعظیم بھی ہے، جو تعظیم پہلے ہم نے اتنی سنی ہے، تعظیم کے واقعات سنے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان کس قدر جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک تعظیم ہے کہ کسی کا ذکر سن کر جو ہے وہ نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم لینا، تو یہ ایک تعظیم کی طرف بھی ہے، تو تعظیماً یہ ادباً یہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے.
سبحان اللہ، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر ہونے کا کیا مفہوم ہے، اور حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے.
پہلی بات تو یہ کہ حاضر و ناظر یہ بولتے کسے ہیں؟
جی،
تو شرعی اعتبار سے قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو ہتھیلی کی طرح دیکھے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھے، اور دور و قریب، دور و نزدیک کی آوازیں سنیں، ایک لمحے میں سارے عالم کی سیر کر لے، صدہا کوس، کروڑوں میل پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے. یہ اب جو یہ رفتار ہے، خواہ روحانی طور پر کر لے یا جسم مثالی کے ساتھ کر لے، یا اسی جسم کے ساتھ جو قبر کے اندر موجود ہے، اور اس طرح حاضر ہونا سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعلیم دی اس سے بھی ثابت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال سے بھی ثابت ہے.
سبحان اللہ،
جیسے مثال کے طور پر صرف ایک آیت کریمہ بھی عرض کرتا ہوں، ابھی ایک آیت انہوں نے وہ شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے غیب کی خبر بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر، قرآن کریم میں اس کا موجود ہے۔ اسی طرح احادیث کریمہ میں زرقانی شریف کے ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفع للدنیا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے دنیا کو پیش کیا، فانا انظر الیہا و الى ما ہوا کائن فیہا الى یوم القیامتی کانما انظر الى کفی ھذا، کہ بے شک میں اس دنیا کو اور اس دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس تمام کو میں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی سہتیلی کو دیکھ رہا ہوں۔
سبحان اللہ، آپ نے بات واضح فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر، اور یہی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو وقف مدینہ کر دو، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے لیے زندگی بھر کے لیے پیش کر دو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری یہ بہار ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی، آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، جن سے ہو سکے 30 دن، 92 دن، 12 ماہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو عمر بھر مدنی قافلے میں اپنے آپ کو پیش کیجئے، اپنے قریبی ذمہ داروں سے رابطہ کیجئے، قریبی فیضان مدینہ تشریف لے جائیے اور اپنا نام مدنی قافلوں کے سفر کے لیے لکھوائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے ہوئے زندہ رکھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔